خاک سمجھا تھا جسے لال بدخشاں نکلا، جو تیری محبت سے گریزاں نکلا، جو تیری محبت سے گریزاں نکلا، جس طرح نکلا پریشان نکلا، دل دیا
جنا
سمجھا جسے لال رب نکلا ہاتھ کو سمجھا جسے لال رب نکلا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے عزیزوں, اللہ تعالی نے جو انسان کو پیدا کیا ہے تو بہت ہی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ہمارا مقصد محض کھانا پینا اور ہگنا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو ہاتھی ہم سے زیادہ کامیاب ہوتا, کیونکہ اس کا امپورٹ بھی بہت زیادہ ہے, ایکسپورٹ بھی بہت زیادہ ہے. لیکن انسان کو اللہ نے امپورٹ ایکسپورٹ کا دفتر نہیں بنایا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اپنی محبت اور معرفت کو پانے کے لیے بھیجا ہے. تو اسی محبت کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو طریقہ سکھلا دیا ہے, اپنے نبی سے کہلوا دیا ہے کہ اے نبی, آپ صحابہ سے فرما دیجئے, امت سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو, فتبعونی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. یحببکم اللہ, اس کا انعام تم کو یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سردار الانبیاء ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سب سے عزیز ترین, محبوب ترین ہستی ہیں اور بزرگ تر ہستی ہیں, کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا درجہ ہے. ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قدم جتنا قیمتی ہوتا ہے نقش قدم بھی اتنا ہی قیمتی ہوتا ہے. قدم جتنا قیمتی ہوتا ہے نقش قدم بھی اتنا ہی قیمتی ہوتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے یہ طے کر لیا کہ جو میرے محبوب کی اداؤں کو اپنائے گا, جو میرے محبوب کے نقش قدم پر چلے گا, کیونکہ وہ ایسا محبوب ہے کہ اس کی ادائیں بھی انتہائی محبوب ہیں. خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے نبی کی تعریف میں فرمایا, انک لعلی خلق عظیم, کہ آپ کو ہم نے خلق عظیم پر پیدا فرمایا, تخلیق فرمایا, بہترین سب سے اونچے اخلاق والا. تو ایسی محبوب اور ایسی اونچی بزرگ ہستی, ایسی اونچے اخلاق والی ہستی کی جو نقل کرے گا انشاءاللہ تعالی وہ بھی خدا تعالی کا محبوب ہو جائے گا, وہ بھی خلق عظیم کا ایک یعنی متبع بن جائے گا اور اس کا نمونہ بن جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو نور والی زندگی عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں کی قیمت عطا فرمائے کہ نقش قدم نبی کے ہیں, جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. نقش قدم نبی کے ہیں, جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اور ایک انعام ساتھ میں اور بھی فرمایا کہ جو سنتوں کی اتباع کرے گا تو اللہ تعالیٰ یغفر لکم ذنوبکم, کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے. اتنا بڑا انعام کہ ہماری بخشش بھی ہو جائے گی کس کام پر, کہ ہم سنتوں کی اتباع کریں, کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو مٹا دیں گے اور ہمیں ہماری بخشش فرما دیں گے, گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اس قدر بڑا انعام ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے میری سنتوں کو زندہ کیا. اب سنتیں جو ہیں وہ کھانے پینے کی بھی سنت ہے اور سونے کی بھی سنتیں ہیں, زبان پہ ہماری ہوتی ہیں لیکن جب سونے کا وقت آتا ہے تو باتوں میں گپ شپ میں وقت گزر جاتا ہے اور اس کو ٹال دیتے ہیں. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بھائی جب سونے کا طریقہ ہو, سونے کا وقت ہو جائے تو بستر پر جب جیسے ہی ہم جانے کو لگیں, اب لیٹے نہیں پہلے بیٹھے بیٹھے پانچ منٹ مشکل سے لگتے ہیں, چند سنتوں کو ہم ضرور ادا کر لیں. ایک تو سونے سے پہلے گھر کی دیکھ بھال بھی سنت میں سکھائی گئی ہے, جیسا کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ سنت کا راستہ اسہل بھی ہے, اکمل بھی ہے, اجمل بھی ہے. اس میں انسان کی حفاظت بھی ہے, عافیت بھی ہے, جینے کا بہترین قرینہ سنت کا طریقہ ہے, سنت کا قرینہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنتیں ہمیں سکھلائیں کہ جب سونے لگیں تو کھڑکی دروازے بسم اللہ پڑھ کے کھڑکی دروازے بند کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں یہ راز بھی ہو سکتا ہے کہ جس کام کو بسم اللہ پڑھ کر شروع کیا جاتا ہے تو اس کام میں پھر شیطان شریک نہیں ہوتا. جیسے کھانے کے لیے کہ جس کھانے پر بسم اللہ پڑھی جائے گی, بسم اللہ پڑھ کے کھایا جائے گا, پھر اس میں شیطان شریک نہیں ہو سکتا. تو یہ بھی راز اس میں ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھروں میں شیطان کا داخلہ بند ہو جائے, گھروں کے دروازے بند کر دینا, چراغ جل رہا ہو یعنی فضول لائٹیں, چراغ کا زمانہ نہیں رہا تو فارغ جو فضول لائٹیں ہیں وہ بند کر دیں. دیکھتے ہیں کہ آج کل بنگلوں کے اندر رات کو لائٹیں جلاتے ہیں, اول تو نمائش کا ایک وہ چل پڑا ہے کہ بنگلے کی نمائش کے لیے لائٹیں جلا کر رکھتے ہیں، خوب نمائش کرتے ہیں، تو یہ تو ہے ہی بڑا گناہ اور اس سے بڑا ڈر لگتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ لیکن بعض لوگ اندھیری دور کرنے کے لیے باہر پیسج میں، راہ داری میں یا ایسی جگہ جو لائٹ جلا لیتے ہیں جو سونے کے وقت جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہوتی، ان لائٹوں کو بجھا دینا چاہیے۔ غرض یہ کہ چراغ بجھا دینا، اور چراغ اگر جل رہا ہے تو اس میں یہ بھی اندیشہ ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ پھر شیطان چوہے کو بھڑکا دیتا ہے اور وہ اس کی لو کو، بتی کو جو ہے کھینچ کے لے جاتا ہے، جس سے آگ لگ جاتی ہے۔ تو اب ہم اپنے چولہے وغیرہ دیکھ لیا کریں اور روشنی بند کر لیا کریں، اسی سنت کو سمجھ کر، سنت کی نیت سے۔ اور اسی طرح جب بستر پر لیٹنے جائیں تو بھائی اس کو کپڑے سے 3 مرتبہ جھاڑ لیں، کیونکہ اس میں بھی دیکھو ہماری صحت کی حفاظت ہے، جان کی حفاظت ہے کہ کیڑا مکوڑا کوئی جراثیم اس میں ہو تو وہ وہاں سے ہٹ جائیں۔ کوئی رزق کے بھورے ہوں، بچوں والے گھر میں رزق ہوتا ہے، بچے ادھر ادھر چل پھر کے کھاتے ہیں تو اس کے اوپر پھر جانور آ جاتے ہیں، اور پھر اس کو جھاڑ لیا آپ نے تو جانور بستر پہ نہیں آئے گا۔ بہت ساری حفاظتیں ہیں، تو دنیا کی بھی عافیت اور حفاظت ہے سنت میں، اور آخرت کی تو ہے ہی ہے انشاءاللہ، اور سنت کی برکت بڑی ہوتی ہے۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اگر کسی نے سنت کے مطابق کام کیا لیکن نیت اس کی سنت کی نہیں، اس کو معلوم نہیں کہ سنت طریقہ ہے، تو کیا اس کو پھر بھی ثواب ملے گا؟ فرمایا کہ بھائی ثواب تو ملے نہ یا ملے، لیکن برکت ضرور ہوگی سنت کی، کیونکہ سنت ہے ہی ایسا عمل کہ جو اس کو اپنائے گا اس میں اس کی دنیاوی برکت ضرور ہوگی، آخرت میں اس کا حصہ ہوگا جس نے اس کو سنت کی نیت سے اپنایا ہوگا۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ بستر کو جھاڑ لیا جائے۔ آپ جو بستر پہ سونے کے لیٹیں تو تھوڑے سے ذکر و اذکار ضرور کر لیں، اس کو نہ چھوڑیں۔ یہ بیٹھ بستر پر ابھی لیٹے نہیں، کیونکہ لیٹتے ہی غنودگی آ جاتی ہے بعض اوقات، یا آدمی اور باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ بیٹھ کر اہتمام کے ساتھ ان سنتوں کو کر لیں کہ آیت الکرسی پڑھ لی، 3 مرتبہ استغفار کر لیا، اور سورہ کافرون سے لے کر جو ہے سورہ ناس تک 4 قل یہ پڑھ لیے، اور اگر ہو سکے بلکہ ایسا کر ہی لینا چاہیے، بہت مختصر سا عمل ہے، کہ سورہ اخلاص جب پڑھیں تو 3 مرتبہ پڑھ لیں، اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو ایک قرآن مجید پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ اور پھر یہ بھی نیت کر لیں کہ صبح تو الحمدللہ سب تلاوت کرتے ہی ہیں، دن میں تلاوت کر لیتے ہیں، تو رات میں بھی تلاوت کی نیت اسی طرح سے کر لیں کہ وہ آنا اللیل و آنا النہار، کہ قرآن پاک کو صبح بھی شام بھی پڑھتے رہتے ہیں تو ہم اس میں ہمارا شمار ہو جائے گا۔ آیت الکرسی بھی قرآن پاک میں ہے اور 4 قل بھی قرآن پاک میں ہے، اس میں ہم نیت کر سکتے ہیں۔ اور اگر سورہ تکاثر پڑھ لی تو 1000 آیات کا ثواب اس میں ہے، تو یہ بھی ایک مختصر صورت ہے کہ تھوڑی تھوڑے سے عمل میں خدا تعالیٰ کتنے بڑے بڑے اجر و ثواب دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے سونے کی سنتوں کا اہتمام کر لیں، کھانے کی سنت کا اہتمام کریں کہ بھائی ہاتھ دھو کر کھانا کھائیں، سستی میں غفلت میں نہیں ہو کہ بھائی ہم ایسی بیٹھ کے کھا لیتے ہیں، چلو بعد میں دیکھی جائے گی، ہاتھ دھو لیں، اس کو کلائی تک ہاتھ دھونا جو ہے گٹوں تک ہاتھ دھونا سنت ہے، اور اس کھانے میں برکت ہوتی ہے جس کو ہاتھ دھو کے کھایا جاتا ہے اور جس کے بعد ہاتھ دھوئے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے پھر کھانے کے اندر بسم اللہ بھی پڑھنا یاد رکھیں، اگر بسم اللہ یاد نہ رہے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ یہ درمیان میں پڑھنا چاہیے، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ اور بھئی کھانے کے جو سنتیں ہیں، یعنی بیٹھ کر کس طرح سے بیٹھ کر کھانا کھانا، دو زانوں بیٹھ کر کھا لے یا اکڑوں بیٹھ کر کھا لے، یا ایک پیر پر بیٹھ کر دوسرا ٹانگ جو ہے اٹھا کر اس طرح سے بیٹھ کر کھا لے، غرض یہ کہ توازو کی صورت ہونی چاہیے، توازو کے ساتھ کھانا کھائے، اور کھانا جلدی جلدی کھانا چاہیے، یعنی اس میں استغنا کی کیفیت نہ ہو۔ جلدی سے مراد یہ نہیں کہ چبانا نہیں ہے، جلدی جلدی جانوروں کی طرح نکلنا ہے، جلدی سے مطلب یہ ہے کہ سستی اور غفلت اور استغنا کی صورت پیدا نہ ہو اس میں۔ تو جلدی جلدی کھانا، گرم کھانا کھانا بھی سنت ہے، اس کو اعتدال کے ساتھ جو گرم کھانا ہو تو اس کو کھائے، اس میں لذت بھی آئے گی۔ اسی طرح سے جو ہے وہ کھانے کے بعد اور اپنے سامنے سے کھانا کھانا، اور کھانے کے دوران جو ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گفتگو کرنا بالکل منع ہے، ایسا نہیں ہے، ہلکی پھلکی بات کی جا سکتی ہے۔ تو کھانے کے بعد جو ہے اس کے کھانے کی دعا پڑھی جائے، اور الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، اور جس کو شوق ہو اور بھی دعائیں حدیث پاک میں وارد ہیں تو وہ پڑھے، اس میں لذت بھی آتی ہے، خدا تعالیٰ کا شکر بھی اور زیادہ اس کے اندر ادا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہاتھ دھو لیے جائیں, کلی کر لی جائے, اور یہ بھی خیال رکھا جائے کہ کھانے کو پہلے بڑھا دیا جائے. جب کھانا کھا لیا اب کھانا پہلے بڑھا دیں دسترخوان پہ سے, ایسا نہ ہو کہ ہم اٹھ جائیں کھانا دسترخوان پر رکھا رہے تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو, یہ کھانے کی بے ادبی ہے. تو کھانے کے لیے دسترخوان بچھانا اسی لیے کہ ہم نیچے بیٹھے اور کھانا اوپر ہو. ایک پتلی سی تہ دسترخوان کی کر لی, وہ اوپر ہو گیا کھانا, کوئی زیادہ اہتمام کی ضرورت نہیں ہے, دسترخوان بچھا لیا. اور اس میں یہ فائدہ بھی ہے کہ لقمہ جو گرتا ہے تو وہ صاف دسترخوان پر گرتا ہے, اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمہارا لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لو. صاف کر کے کھا لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس طرح سے وہ اس میں طبیعت میں گرانی بھی نہیں ہوتی. صاف ستھرا دسترخوان بچھا لیا اور اس پہ سے گر گیا تو اٹھا کر کھا لیا. تو یہ ساری سنتیں, اچھا ایک معاشرت کی سنتیں ہیں, اس میں ہم مسلمانوں کے اندر بڑی کمزوری ہے. مثال کے طور پر گفتگو کے آداب, گفتگو کی سنتیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرماتے تھے, جیسے ہی کوئی کلام کرتا تو آپ خاموش ہو جاتے, اور کلام کرنے والا جب تک اپنا کلام پورا نہ کر لیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں اس کی بات کبھی نہیں کاٹتے تھے. ہمارے یہاں کا گفتگو کا انداز یہ ہے کہ تین چار آدمی, پانچ آدمی, جتنے آدمی ہیں مل کے بول رہے ہیں, نہ اس کی سنائی ٹھیک سے دیتی ہے نہ اس کی سنائی ٹھیک سے دیتی ہے, ایک وہ ملغوبہ سا بن جاتا ہے. دو آدمی درمیان میں ادھر بات کر رہے ہیں تو ادھر بات کر رہے ہیں, بلکہ طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک ایک کر کے آدمی گفتگو کرے, اور اس میں بحثا بحثی کی صورت حال نہ ہو, بحث نہ ہو, اور اپنی بات کو بڑا کرنا, اپنی بات کو جتلانا, اور یہ چاہنا کہ ہماری بات ہی مانی جائے یا ہماری بات ہی سب سے بڑی ہو جائے, اور ہماری معلومات جو ہے سب پہ جو ہے اس کا روپ پڑ جائے کہ ہم سب سے زیادہ جانتے ہیں. یہ سب باتیں بڑائی کی ہیں. بڑائی کا آ جانا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں بڑائی کا ایک ذرہ بھی, تکبر کا ایک ذرہ بھی ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو یہ بحثا بحثی کرنا اور اس طرح بات کرنا کہ سب مل کر بات کر رہے ہیں, ایسا نہیں, بلکہ ایک ایک کر کے بات کریں, اور ضرورت کی بات کریں, یہ بھی نہیں کہ فضول باتیں ہوں, بغیر تصدیق کی باتیں ہوں, یا جھوٹی یا فحش بات ہو. تو کلام کے اندر بھی ہمیں سنتوں کو اپنانا چاہیے. اسی طرح معاشرت ہے کہ کوئی عزت دار آدمی آتا ہے, اس کی عزت کرنا, اس کو کشادہ روئی کے ساتھ اس کا استقبال کرنا, یہ اکرام آنے والے کا اکرام بھی ہے, اور جب وہ آئے تو تھوڑا سا کھسک جانا اپنی جگہ سے تاکہ اس کی اس میں اکرام ہوتا ہے. یہ سب معاشرت کی اٹھنے بیٹھنے کی سنتیں, مل کر بیٹھنے کی سنتیں. اب دو آدمی اگر بات کر رہے ہوں تو تیسرا آدمی اس میں جا کے شامل نہ ہو خود سے, جبکہ اس کو اندازہ ہو کہ یہ آپس میں کوئی ایسی بات کر رہے ہیں. ہاں جہاں بے تکلفی ہوتی ہے اور وہ قرائن سے پتہ بھی چل جاتا ہے کہ ہمارے آنے سے ان کو خوشی ہوئی ہے اور ہمیں شامل گفتگو کرنا چاہتے ہیں, تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں, پھر ایسا تکلف بھی نہیں برتنا چاہیے, بلکہ پھر ساتھ مل کے بیٹھ جانا چاہیے. تو یہ آداب گفتگو, آداب مجلس, یہ معاشرت کے آداب, لین دین کے اندر سنتوں کا خیال رکھنا, اور اسی طرح سے گفتگو کے اندر اور معاملات کے اندر کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوسروں کی راحت کا کتنا خیال کیا کرتے تھے, یہاں تک کہ اپنی ازواج مطہرات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر رات میں کہیں جانا ہوتا کتنے آہستہ سے اٹھتے, آہستہ سے جوتے پہنتے, آہستہ سے کباڑ کھولتے, آہستہ سے کباڑ بند کرتے, آہستہ سے تشریف لے کے جاتے تھے. تو اسی طرح سے ہر مومن کا ہم یہ خیال رکھیں کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری سنتوں کو جو زندہ کرے گا اور جو ہے اس کو اس کا احیاء کرے گا, اس کا میری اتباع کرے گا, تو وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے. یہ محبت کا معیار اور دلیل ہمارے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی کہ محبت کی علامت یہ ہے کہ محبوب کی اطاعت کی جائے, محبوب کی نافرمانی سے بچا جائے, یہ ہے محبت کی علامت اور دلیل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ سے محبت کی, کان معی فی الجنہ, جنت میں پھر میرے ساتھ ہوگا, کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ, اللہ کا محبوب وہ بن جائے گا. بس اس سے بڑی کیا چیز ہے کہ وہ اللہ کی محبت اس کو حاصل ہو جائے, اللہ کا وہ محبوب بن جائے. مسواک کی سنت ہے, اس کو خوب اچھے طریقے سے اپنانا چاہیے, مسواک کو مینٹین کرنا چاہیے, جب پرانی ہو جائے, پوسیدہ ہو جائے, اس کو کاٹ کے تازہ کر لے, اور ہر تھوڑے عرصے میں اس کو بدل لے, تبدیل کر لے, تو انشاءاللہ اس سے منہ بھی صاف رہے گا, منہ کی صفائی بھی رہے گی, اور منہ سے بو بھی جاتی رہے گی انشاءاللہ. یہ تو دنیاوی فائدے ہوئے, اور آخرت کے فائدے یہ ہیں کہ بھائی ہیں تو بہت فائدے, ان گنت فائدے ہیں, سب سے بڑا فائدہ جو ابھی عرض کر دیا وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، کہ جس نے ایسے زمانے میں جبکہ میری سنتوں کو ترک کیا جا رہا ہوگا تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا جو میری سنت کو ایسے زمانے میں زندہ کرے گا. تو 100 شہید کا ثواب حاصل کرنا آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی چیز ہے. سنت کیا قیمتی چیز ہے، ایک سنت کو اپنانے میں 100 شہیدوں کا ثواب مل رہا ہے، کس قدر قیمتی چیز ہے سنت کو اپنانا. تو اخروی فائدہ یہ بھی ہے کہ کلمے پر موت آئے گی انشاءاللہ، اور روح آسانی سے نکلے گی، اور خدا تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی، اور بہت سے فائدے ہیں مسواک کو کرنے کے. تو اس طرح سے جو ہے ہم سنتوں کا اہتمام، ہمارے حضرت شیخ الرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی ارشاد فرماتے تھے کہ جس کو دین کا راستہ مشکل لگ رہا ہو، گناہ کو چھوڑنے کا جو ہے وہ ہمت نہ ہو رہی ہو، کمزور ایمان ہو بیچارے کا، تو اس کے لیے بڑی بہترین راستہ یہ ہے کہ وہ سنتوں کا احیاء شروع کر دے. کیونکہ سنتوں کو اپنانے میں کوئی بھی آدمی انگلی نہیں اٹھائے گا کہ تم یہ ایسے کیوں کر رہے ہو، ایسے کیوں کر رہے ہو، کوئی نوٹس بھی نہیں لے گا. مگر اس کی نیت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی تو انشاءاللہ تعالی اس کو اس طرح سے زینہ بزینہ ترقی کرتے کرتے خدا تعالیٰ کو پھر خدا تعالیٰ کی ایسی محبت حاصل ہو جائے گی کہ پھر اللہ کی نافرمانی کا وہ تصور بھی نہیں کر سکے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ایسی ہمت اور ایسی توفیق عطا ہوگی کہ ہر گناہ سے اس کو فرار انشاءاللہ نصیب ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو میرے عزیزو، یہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے یہی ارشاد فرمایا کہ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے قریب جو ہے میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 ان میں سے جہنم میں جائیں گے اور 73واں فرقہ جنت میں جائے گا، وہ ناجی ہوگا، نجات والا ہوگا. تو صحابہ تو فوراً گھبرا گئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا فرقہ ہوگا جو نجات یافتہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طریق پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جس طریق پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. اب دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ اپنے صحابہ کو بھی ملایا، کہ بہت سے اعمال ایسے ہیں جو ہمیں صحابہ سے سیکھنے پڑتے ہیں، صحابہ کا عمل ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. اب اس مہینے کے اندر صحابہ نے چاروں خلفائے راشدین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام صحابہ دل و جان سے فدا ہوتے تھے، سینکڑوں جانوں سے کیا ہزاروں لاکھوں کروڑوں جان بھی اگر ان کو نصیب ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا کرنا ان کو آسان تھا، محبوب تھا. تو ایسے صحابہ نے جو اعمال کیے ایسے مواقع کے اوپر، ہمیں ان کی تقلید کرنی چاہیے. لہذا ہماری حضرت نے فرمایا کہ نہ چاروں خلفائے راشدین نے کبھی چراغاں کیا، اور نہ کبھی دیگیں پکوائیں، اور نہ کبھی جلوس نکالے، کبھی جلسے نہیں کیے، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے احیاء کو سب سے قیمتی جانا، اور اسی پر وہ آبا عمل رہے ہمیشہ، اور ایک ایک سنت پر وہ جان دینے والے تھے. تو ان صحابہ نے کبھی نہ تو چراغاں کیا، اور نہ ہی کبھی دیگیں پکوائے، نہ جلوس جلسے، نہ نعرے لگائے، نعرے بھی نہیں لگائے انہوں نے. تو مگر بھائی دیکھو، ہم لوگ یہ سب کام تو کر رہے ہیں لیکن جو اصل کام ہے اس کو ہم نہ بھولیں. اس اصل کام وہی کرنے کا ہے، اور یہ سب کام نئی نئی چیزیں ایجاد کرنا، بہت سی چیزیں اس میں بدعت میں شمار ہوتی ہیں، بہت سے کام اس میں شرک کیا ہو جاتے ہیں، بہت سے کام جو ہے وہ اس کے اندر بہت خطرناک ہو جاتے ہیں جس سے ایمان کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. لہذا ایسے کاموں سے ہم خود بھی بچیں، اور دوسرے گھروں سے بعض اوقات جو کھانے پینے کی چیزیں آ جاتی ہیں، نظر کی، نیاز کی، اور کس کس طرح کی، اس کا طریقہ تو یہی ہے کہ بھائی اگر سمجھدار آدمی ہے اور سمجھنے کی امید ہے تو اس کو اچھی طرح سے سمجھا دیا جائے اچھے عنوان کے ساتھ کہ بھائی یہ چیزیں سب دین میں نہیں ہیں، صحیح نہیں ہیں، اس لیے ہم اس سے بچتے ہیں. لیکن اگر فساد کا اندیشہ ہے، لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے، تو اس کا پھر طریقہ یہی ہے کہ بھائی اس کو خاموشی سے لے کر کسی بنگی وغیرہ کو یا کسی ماسی کو یا اضطراری حالت میں جو بھوکے لوگ ہوتے ہیں ان کو دے دیا جائے، خود نہ استعمال کیا جائے، اور ان چیزوں سے بہت بچا جائے، اور ایسے لوگوں سے دور دور سے سلام دعا اچھی ہے. کیونکہ میل جول رکھیں گے تو پھر لینا دینا بھی ہوگا، پھر شریعت کے خلاف کام بھی ہوں گے، اللہ کی مرضی نافرمانی ہوگی، اللہ کی مرضی کے خلاف کام ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ٹوٹے گا، صحابہ کا طریقہ ٹوٹے گا. تو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم میل جول بھی ایسے لوگوں سے رکھیں جو اہل حق لوگ ہوں، سمجھتے ہوں، دیندار ہوں، نیک لوگ ہوں، نمازی لوگ ہوں، پردے دار لوگ ہوں، انہی سے اپنا تعلق رکھیں اور انہی کے ساتھ اپنا میل جول رکھیں اور انہی کی خوشی اور غمی میں ہم شرکت کریں، تاکہ جو ہے ہم بھی اور ہمارے اولاد بھی ان خرافات سے محفوظ رکھ سکے۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ربیع الاول کی حقیقت یہی ہے کہ بھائی ہم اپنے کانوں کو گانا سننے سے بچائیں، غیبت سننے سے بچائیں، زبان سے غیبت کرنے سے رک جائیں، جھوٹ بولنے سے رک جائیں، اور جو ہے تمام سنتوں کو ہم اپنانے والے ہو جائیں، اور تمام گناہوں کو ہم، اصلی سنت یہی ہے کہ تمام گناہوں کو چھوڑنے والے بن جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گانا بجانا مٹانے کے لیے آیا ہوں۔ اب ہم جو ہے، اب ہمارے یہاں کیا کیا کام ہونے لگے ہیں کہ نعتوں کو بھی گانے کے ساتھ، میوزک کے ساتھ چلا رہے ہیں، حمد کو میوزک کے ساتھ چلا رہے ہیں، یا پیچھے ایسی آوازیں نکال رہے ہیں کہ جس سے گانے کا تاثر، میوزک کا تاثر بنتا ہے۔ یہ سب چیزیں پہلے نہیں تھیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کس قدر تقویٰ اور سنتوں کو اختیار کر کے، دیکھیے کہ پھر ساری دنیا پر حکومت کی، ساری دنیا میں ان کی عزت ہوئی۔ لیکن آج ہم مسلمان ایسی خرافات کو استعمال کر کے اپنی دنیا بھی برباد کر رہے ہیں اور آخرت بھی۔ ایسی باتوں سے خوب بچنا چاہیے، تصاویر سے خوب بچنا چاہیے۔ گھروں میں ہمارے تصاویر ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں تصویر ہوگی اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے۔ تو اصلی ربیع الاول ہمارے حضرت نے فرمایا کہ حقیقت اس کو آدمی، وہ آدمی ربیع الاول کی حقیقت کو پا لے گا جس نے تمام گناہوں کو چھوڑا، تقوی اختیار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہاجر من حجر الذنوب، اصلی مہاجر وہ ہے جس نے گناہوں کو چھوڑ دیا۔ تو جس نے گناہوں کو چھوڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا، اس کا سال میں ایک مہینہ اور ایک دن 12 ربیع الاول نہیں ہے، بلکہ اس کا ہر لمحہ 12 ربیع الاول ہے، ہر لمحہ ربیع الاول ہے۔ ہر لمحہ جو ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر وہ چل رہا ہے، اللہ کا محبوب بن رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت اس میں موجود ہے، دلیل اس میں موجود ہے، اور وہ جنت کا جو ہے یہ کارواں مسافر ہے، کارواں کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، ہر عمل کو سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر گناہ کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے حضرت میر صاحب رحمہ اللہ کی ایک بات مجھے یاد آئی کہ بہت سے لوگ جو ہے پریشان اور متفکر رہتے ہیں اپنی اولاد کے متعلق، اپنے متعلق، اور ہر وقت غمگین رہتے ہیں۔ ایسا نہ کرنا چاہیے، غمگین رہنا سمجھ لیں کہ غم جو ہے شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہر وقت غمگین رہتے ہیں کہ آئے ہمارا کیا ہوگا، ٹھیک ہے یہ تو خوف ہونا چاہیے، لیکن امید رحمت بھی ہونی چاہیے، امید رحمت اللہ تعالیٰ سے رکھنی چاہیے کہ خدا تعالیٰ ضرور ہم پر رحمت فرما دیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی شفاعت انشاءاللہ ضرور ہم کو نصیب ہوگی۔ رحمت کی امید بھی رکھنی چاہیے، اور اولاد کی اتنی فکر اور پریشانی نہ کرنی چاہیے کہ جس سے دل ہر وقت حزن و غم میں مبتلا رہے اور پریشان رہے، اور اس سے پھر طاعت میں سستی پیدا ہونے لگے اور تقوی میں سستی پیدا ہونے لگے، اعمال میں سستی پیدا ہونے لگے، معمولات میں سستی پیدا ہونے لگے، بلکہ معمولات کو خوب محبت کے ساتھ، خوب امید کے ساتھ، خوب خوشی کے ساتھ معمولات کو ادا کرنا چاہیے، خوب شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ جہاں اتنے لوگ غفلت سے پڑے سو رہے ہیں، جہاں اتنے لوگ گناہوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، آپ نے ہمیں اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی، آپ نے ہمیں، بے شک ہم ٹوٹے پھوٹے ہیں لیکن پھر بھی خدا آئے اللہ آپ نے ہمیں کروڑوں سے بہتر بنایا کہ ہم بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 100% بچنے کا دعویٰ تو کوئی بڑے سے بڑا ولی اللہ بھی نہیں کرتا، تو ہم بھی ٹوٹے پھوٹے ہی ہیں اے اللہ، مگر آپ کی رحمت سے ہم امید رکھتے ہیں کہ ضرور آپ ہم پر کرم فرمائیں گے۔ اور ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ جو لوگ اللہ والوں سے تعلق رکھتے ہیں، اگرچہ وہ اپنی زندگی بھر ٹوٹے پھوٹے رہے، شکستہ رہے، لیکن اللہ والوں سے تعلق کی برکت سے اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اپنی محبت کو غالب کر کے ہی دنیا سے اٹھاتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اچھی امیدیں رکھنی چاہیے، خوش رہنا چاہیے اور نعمتوں کا شکر کرنا چاہیے۔ تو نعمتوں میں اللہ کو یاد کرنا تو سب سے بڑی نعمت ہے، تو اس پر بھی ہم خوب شکر کیا کریں کہ یا اللہ، ارے بھائی ہم فرض نماز کو کیا سمجھتے ہیں کہ اس قدر بڑی دولت ہے، سمجھتے ہیں کہ بھائی جب تک ہم نے 1000 دفعہ اللہ اللہ نہیں کیا یا 1000 دفعہ کلمہ نہیں پڑھا تب تک تو ہم ولی اللہ ہو نہیں سکتے۔ ارے بھائی فرائض واجبات کو ادا کر لینا سب سے بڑی دولت تو یہی ہے۔ خدا تعالیٰ کے دربار میں حاضری دینا، عورت ہے تو اپنی جائے نماز پہ حاضری دے رہی ہے، مرد ہے تو اللہ کے گھر میں جا کر حاضری دے رہا ہے، اسی طرح سے جو بھی فرائض واجبات ہم کر رہے ہیں اس پر ہم خوب شکر ادا کرتے رہیں، اپنا کمال بے شک نہ سمجھیں، اللہ کی توفیق سمجھیں اور اس پر خوب شکر ادا کرتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالی اس طرح سے یہ حزن و غم سے نجات مل جائے گی. حزن و غم جو ہے شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور اس سے بڑی اعمال کے اندر سستی پیدا ہوتی ہے، جو شیطان کا مشن ہے کہ کسی طرح ان کو مایوس کر کے، اللہ سے مایوس کر کے، سستی میں ڈال کر، غفلت میں ڈال کر ان کو بس پڑا رہنے دو، بس پڑے ہیں غم میں اور ادھر سوچ رہے ہیں ادھر سوچ رہے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے. اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میر صاحب رحمہ اللہ نے مفتی امجد صاحب کو یہ جواب فرمایا تھا کہ جب وہ بہت ہی مایوس ہو رہے تھے اور اپنی عبادات کو کچھ بھی نہیں سمجھ رہے تھے، تو بے شک ایسا یہی ہے، لیکن انہوں نے خود فرمایا کہ حضرت میر صاحب رحمہ اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ کبھی کبھی اپنی طاعات کو بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی توفیقات سے ہم کو نوازا ہے، تو اللہ کی توفیق پر ہم شکر کر رہے ہیں، اس پر خوش ہو رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی، اپنا کمال اپنے اعمال کو ہم نہیں سوچ رہے ہیں. تو اس طرح سے اپنی نیکیوں کو سوچ کر خدا تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رايت مثل النار نام هاربها ولا مثل الجنه نام طالبها. حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمایا کہ میں نے دوزخ کی آگ کے مانند نہیں دیکھا، یعنی ایسی شدید و ہولناک چیز نہیں دیکھی کہ اس سے بھاگنے والا سوتا ہے، اور جنت کی مانند نہیں دیکھا کہ اس کا طلب کرنے والا سوتا ہے. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یعنی دوزخ کے عذاب سے جیسا کہ بھاگنا چاہیے، اس طرح لوگوں کا عمل نہیں بلکہ بھاگنے کے بجائے سوتے ہیں، اور دوزخ سے بھاگنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کو گناہوں سے بچایا جاوے اور نیک اعمال میں سستی نہ کرے. اسی طرح جنت کی نعمتوں کی طرف جس طرح رغبت کے ساتھ دوڑنا چاہیے، اس طرح عمل نہیں بلکہ دوڑنے کے بجائے سوتا ہے، اور جنت کی طرف بھاگنے کا مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال کا اہتمام کیا جائے اور گناہوں سے بچا جائے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، مسجد میں داخل ہونے کی سنتیں، داہنا پیر مسجد میں داخل کرنا، بسم اللہ پڑھنا، درود شریف پڑھنا، مثلا الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، دعا پڑھنا مثلا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، ترجمہ اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. نمبر 5 اعتکاف کی نیت کرنا کہ یا اللہ میں جتنی دیر مسجد میں ہوں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ مریضوں کی عیادت فرماتے تھے اور جنازے میں شریک ہوتے تھے اور دراز گوش پر سوار ہوتے تھے اور غلام تک کی دعوت قبول فرما لیا کرتے تھے، اور غزوہ بنی قریظہ میں آپ ایک دراز گوش پر سوار تھے جس کا لگام پوست خورما کی رسی کا تھا اور پوست خورما ہی کا بنا ہوا اس کا پالان تھا. اور ان سے ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ جایا کرتے تھے اور اپنی بکری کا دودھ نکال لیا کرتے اور فرمایا کرتے تھے کہ اگر بکری کا دست کھلانے کے لیے میری دعوت کی جاوے تو منظور کر لوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرانے پالان پر حج کیا ہے اور اس پالان پر ایک کملی تھی جو 4 درہم یعنی 1 روپے کی بھی نہ تھی. اس پر یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ اس کو ایسا حج مبرور بنائیے جس میں نمائش اور قصد شہرت نہ ہو. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ہدیہ قبول فرماتے اور اس پر عوض بھی دیتے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھ پر ایک بار 30 رات دن اس حالت میں گزرے ہیں کہ میرے پاس کوئی کھانے کی چیز نہ تھی جس کو کوئی جاندار کھا سکے بجز اتنی مقدار قلیل کے جو بلال کے بغل میں آ جاتا تھا. اللہ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم عافنا في قدرتك وأدخلنا في رحمتك واقضي أجلنا في طاعتك واقتن لنا بخير أعمالنا واجعل ثوابه الجنة. اللهم اجعلنا أخشاك كأنما أراك أبدا حتى ألقاك وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي. فاقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. فإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر أعيننا من عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إله العالمين هم ربناكم عفرما الله دين سے اب تک جو غفلت ہم نے کی اللہ اپنے فضل سے معاف فرما. اللہ ہم سب کو اب ذوق و شوق کے ساتھ دین پر عمل کی توفیق نصیب فرما, دین پر استقامت نصیب فرما, آپ کے حکموں کو کے مطابق اے اللہ سنت کے مطابق اعمال کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ عین سنت کے مطابق اپنی پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کو تقوی والی حیات نصیب فرما. یا اللہ کامل تقوی والی حیات نصیب فرما. خلوت میں ہوں جلوت میں ہوں اے اللہ ہم سب کو کامل تقوی والی حیات نصیب فرما. اپنا خوف نصیب فرما, اپنی امید رحمت نصیب فرما. یا اللہ یا اللہ اپنا قرب اعظم ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ اپنا قرب اعظم ہم سب کو نصیب فرما. ہم کو, ہماری اولادوں کو, ہماری آنے والی نسلوں کو, ہر ہر مسلمان کو اے اللہ اپنے کرم سے, اپنے لطف و کرم سے جذب فرما لیجئے. اے اللہ اپنے لطف و کرم سے ہم سب کو جذب فرما لیجئے. یا اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو جذب فرما لیجئے اور ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دیجئے. یا اللہ اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. یا اللہ ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. اللہ طریق کاغذ پر جینا مرنا نصیب فرما. یا اللہ طریق کاغذ پر جینا مرنا نصیب فرما. یا اللہ طریق کاغذ پر جینا مرنا نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ چھوٹے بڑے گناہ اعلانیہ کیے ہوں یا سرے کیے ہوں, اللہ جان کے کیے ہوں انجانے کیے ہوں, سب کو اپنے فضل سے معاف فرما اور کامل متقی ہم سب کو بنا دے. اللہ ایمان کامل اور اسلام کامل پر جینا اور اسلام کامل اسلام کامل اور ایمان کامل پر مرنا نصیب فرما. ہم سب کا خاتمہ ایمان پر مقدر فرما. اے اللہ دخول اولی جنت میں نصیب فرما. شفاعت عظمیٰ ہم سب کو نصیب فرما. اپنی مہربانی سے اللہ اسے اعمال نصیب فرما. اللہ اپنی محبت و معرفت سے ہمارے قلوب کو سیراب فرما. اللہ اپنا نام عشق و محبت کے ساتھ لینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ صبح و شام اپنی یاد سے ہمارے قلوب کو منور فرما. اے اللہ ہمارے قلوب کو اپنی یاد سے منور فرما, اپنی یاد مبارک سے منور فرما. اے اللہ ہر دل کو اللہ اپنی محبت و معرفت کا کمال نصیب فرما دے. اے اللہ اپنا قرب اعظم ہم سب کو نصیب فرما. اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی نصیب فرما. اے اللہ ہر مسلمان کی مجھ سمیت اور مسلمان کی روزی میں خوب برکت عطا فرما, وسعت عطا فرما, کشادگی عطا فرما. 100% حلال آسان اور بابرکت روزی نصیب فرما. اے اللہ ہر مسلمان کی پریشانی کو دور فرما, غموں کو دور فرما, غموں کو خوشیوں سے بدل دے. اے اللہ مصیبت کو عافیت سے بدل دے. اللہ تنگی کو فراخی سے بدل دے. اے اللہ خوب آسانیاں فرما دے. اللہ آسانیاں فرما دے. ہر مسلمان کے جائز مقصد کو اے اللہ پورا فرما دے. اے اللہ جہاں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے اللہ اس کی مدد و نصرت فرما, اور حاسدین اور شریر لوگوں سے حفاظت فرما, دشمنوں سے حفاظت فرما. امن و امان اور عافیت کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. شرف قبول کے ساتھ اپنے قادر کے طریق پر اے اللہ سنت دین کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنی رضاء کامل نصیب فرما. یا اللہ اپنی رضاء کامل ہم سب کو نصیب فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله ہمارے مشائخ کے رتبے بہت بلند فرما اے اللہ ان کے درجات خوب خوب بلند فرما اے اللہ ان کے آل اور اہل عیال اور تمام خاندان والے احباب اور خدام ادنا سے ادنا معاون اے اللہ سب کے سب کو اللہ ہم سب کو صاحب اقوا نسبت بنا اے اللہ ہم سب کو صاحب اقوا نسبت بنا یا اللہ ہمارے مشائخ کو ہم سے خوش کر دے اے اللہ وہ انتہائی خوش کر دے یا اللہ جہاں تک خوشی کی انتہا ہے اللہ ہاں تک خوش کر دے ایسے اعمال نصیب فرما دے ایسی محبت اور ان کی عظمت اور اتباع نصیب فرما دے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته